पिछले 2-3 हफ्तों से चल रहा है, ये हदीस की मोतबर किताबों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मनकूल है और उसमें बहुत सी मुतअद्दिद चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगी और उनमें से हर एक में हमारे लिए बड़े बड़े सबक भी हैं। दुआ यह है कि अल्लाहुम्म अक्सिम लना मिन खशयतिका मा तहूल बिही बैनना व बैन मआसिक। अल्लाह हमें अपनी खशियत यानी अपने खौफ का इतना हिस्सा अता फरमा दे जो हमारे और तेरी मासियतों के दरमियान हाइल बन जाए, रुकावट हो जाए। अल्लाह ताला हम सबको अता फरमा दे। वमिन ताअतिका मा तुबल्लिगुना बिही जन्नतक, और अपनी इताअत इतनी अता फरमा कि जिसके ज़रिए आप हमें जन्नत तक पहुंचा दें। ताअत का हक तो हम अदा कर नहीं सकते, अल्लाह जल्ला जलालहू की इबादत का, ताअत का, सारी ज़िंदगी इंसान सजदे में पड़ा रहे तो भी अल्लाह तबारक अल्लाह जल्ला जलालहू की इबादत का और ताअत का हक अदा नहीं हो सकता। लेकिन इतनी ताअत की तौफीक हो जाए कि जो आपकी जन्नत तक हमें पहुंचा दे और आपके रज़ाए कामिल हमें हासिल हो जाए। वमिन यकीन मा तुहब्बिनु बिही अलैना मसाइबद दुनिया, और अपनी ज़ात पर और आपकी तकदीर पर हमें इतना यकीन अता फरमा दे कि उसके ज़रिए हमें दुनिया की मुसीबतें हमारे लिए आसान हो जाए। दुनिया की मुसीबतें हमारे लिए आसान हो जाएं, इतना हमें यकीन अता फरमा दे। पिछले हफ्ते इसकी कुछ थोड़ी सी तफसील अर्ज की थी कि बारी ताला की तकदीर पर अगर ईमान मुकम्मल हो जाए और यकीन मुकम्मल हासिल हो जाए तो जो तकलीफ़ भी इंसान को पेश आती है बिल आखिर उसको अल्लाह तबारक व ताला आसान कर देते हैं। इसलिए कि ये तकदीर वाला जिसको तकदीर पर ईमान हो, बारी ताला की हिकमत और कुदरत पर ईमान हो, उसको साथ ही ये ईमान होता है कि जो कुछ हो रहा है बारी ताला की हिकमत के मुताबिक हो रहा है, और ऐसा होना ही था। गम तो उस वक्त हो जब यह हो कि भाई दूसरा रास्ता भी था कोई, उस वक्त हसरत हो और कोई दूसरा रास्ता भी था। मैं बीमार हो गया तो गम उस वक्त हो जबकि यह ख्याल हो कि भाई ये बीमारी से मैं बच सकता था, लेकिन जब यह यकीन हो कि नहीं होने तो था, होना तो था, बीमार होना ही था। किसी का इंतकाल हुआ तो इंतकाल पर सदमा उस वक्त हो कि भाई ये बच ही जाता किसी तरह तो अच्छा था, कोई रास्ता मिलता कि बच जाता। लेकिन अगर ये ईमान है कि नहीं ये तो होना ही था, इसका वक्त लिखा हुआ था, इसकी घड़ियां लिखी हुई थी, तो उसी के मुताबिक हुआ है, कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। तो तकदीर का फ़ायदा ये कुरान करीम ने बयान फरमाया, लिकैला तअसौ अला मा फातकुम वला तफ़रहू बिमा आताकुम। इस आयत से पहले क्या है? मिन क़ब्ल अन नबरअहा इन ज़ालिका अल्लाह यसीर मा असाबकुम मिन मुसीबतिन फिल अर्ज़ि वला फिस समा। जमीन और आसमान को मैं तुमको कोई मुसीबत जो पहुंचती है तो इल्ला फी किताबिम मिन क़ब्ल अन नबरअहा, वो सारी मुसीबत लिखी हुई है तुम्हारी क़ब्ल इसके के हम आसमान और ज़मीन पैदा करते। आसमान और ज़मीन भी पैदा नहीं किया था, उस वक्त से लिखा हुआ था कि फला वक्त फला को फला मुसीबत पेश आएगी, फला तकलीफ पेश आएगी। ان ذالک علی اللہ یسیر, اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں تھا کہ ازل میں آسمان و زمین کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیں اور مقدر فرما دیں کہ فلاں وقت کو فلاں تکلیف پہنچے گی. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا, ان ذالک علی اللہ یسیر. اور یہ کیوں ہم نے لکھا تقدیر میں, لکھے لا تاسو علی ما فاتکم, تاکہ جو چیز تم سے چھوٹ گئی اس پر تم زیادہ غم نہ کرو. ولا تفرحوا بما آتاکم, اور جو تمہیں نعمت عطا فرما دی اس پر زیادہ اکڑو نہیں, زیادہ اتراؤ نہیں. جو مصیبت تھی وہ بھی مقدر میں تھی اور جو راحت ہے وہ بھی مقدر میں ہے. لہذا نہ تو فوت ہونے والی چیز کے اوپر افسوس زیادہ ہو اور نہ ملنے والی نعمت پر اکڑ زیادہ ہو. کس بات پہ اکڑ رہے ہو؟ یہ تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے مقدر فرما دیا تھا تمہارے لیے, اس کے تقدیر کے مطابق تمہیں ملا ہے, تو کوئی اکڑنے کا, کوئی اترانے کا کوئی موقع نہیں. یہ کتنا بڑا سبق دیا ہے قرآن کریم نے اس آیت میں کہ یہ تقدیر پر ایمان انسان کے مصائب کو آسان کرتا ہے اور خوشیوں کو اور راحت کے اسباب کو تکبر کا, عجب کا اور اکڑنے کا ذریعہ نہیں بناتا جب تک تقدیر پر ایمان ہو. تو یہی یقین مانگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اتنا یقین ہو جائے کہ آپ کی طرف سے پہنچنے والی دنیاوی مصیبتوں کو ہمارے لیے آسان فرماتے ہیں آپ. دیکھو غم تو ایک فطری چیز ہے, کسی بھی افسوسناک موقع کے اوپر انسان کو غم ہوتا ہے, یہ ایک فطری طبی معاملہ ہے, اس کے اوپر کوئی مؤاخذہ بھی نہیں ہے. لیکن غم کے ساتھ ساتھ یہ یقین ہونا ضروری ہے کہ یہ جو مجھے تکلیف پہنچی ہے یہ اللہ جل جلالہ کی مشیت اور اس کی حکمت کے عین مطابق ہے. جب یہ آدمی یقین پیدا ہوتا ہے تو غم تو ہوتا ہے بے شک, لیکن اس غم کے باوجود انسان کو تکلیف میں کمی ہوتی ہے. تو ہم بھی نو بھی علینا مصائب, یعنی فرمایا کہ مصائب کا غم دور کر دیں ہم سے, بلکہ مصائب کو ہمارے لیے آسان کر دیں. یعنی تکلیف تو ہوگی, مصیبت تو پہنچے گی, کانٹا چبھے گا تو تکلیف ہوگی, لیکن اس مصیبت کو میرے لیے آسان فرما دیں. اور جیسا میں نے آپ پچھلے عرض کیا تھا کہ اس کا مطلب یہ بھی نہ سمجھے کہ بھئی ہم مصیبت کو مانگ رہے ہیں, مصیبت مانگتے نہیں. مانگنی چاہیے عافیت اللہ تبارک و تعالیٰ سے, مصیبت مانگنے کی چیز نہیں. آ جائے تو پھر اس پر صبر کرے, اس پر اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی رہے. تو چونکہ مانگنے کی چیز نہیں, لہذا مانگنے کی چیز یہ ہے کہ متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا, کہ ہمارے بینائی بھی سلامت رہے, ہماری سماعت بھی سلامت رہے اور ہماری ساری قوتیں بھی سلامت رہیں جب تک ہم زندہ رہیں. اور پھر آگے مانگا بجعل سعرنا علی من ظلمنا, یعنی یہ جو ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگی کہ بھئی مصائب کو آسان کر دے, تو مصیبت اگر کسی دوسرے کے ظلم کی وجہ سے پہنچی, دوسرے نے ہم پر ظلم کیا, تو اس ظلم کا جواب دینا, اس کا انتقام لینا یہ صبر کے منافی نہیں. ظالم کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہے کہ بھئی میں نے تو تمہیں مارا ہے, یہ اللہ کی تقدیر سے مارا ہے, یہ میں نے اللہ کی تقدیر سے مارا ہے, میرا کیا قصور. تو یعنی اب ظالم یہ کہنے لگے کہ بھئی جب آپ تقدیر پر اتنا یقین رکھتے ہو تو میں اگر میں نے جو مارا وہ اسی لیے مارا کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس کے لیے کوئی عذر نہیں ہے, اس کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا. یہ تقدیر میں تو بے شک لکھا تھا, لیکن ساتھ میں یہ بھی لکھا تھا تقدیر میں کہ یہ ظالم ہے تو ظالم کے ظلم کا اس کو بدلہ دے ملے گا، یہ بھی تقدیر میں لکھا تھا. لہذا بجعل سارنا علی من ظلمنا، جو ہمیں مصیبت ہمیں پر ظلم کرے اس کا ہم سے اس کا بدلہ بھی لیجئے ہم سے. جعل سارنا علی من ظلمنا، ہمارا بدلہ ہو اس پر جو کہ ہم سے ظلم کرے. ظلم کرنے والے کو یہ کہنا کسی طرح بھی جائز نہیں ہے کہ بھئی یہ تو تقدیر میں لکھا تھا لہذا میں نے مار دیا تمہیں. تمہارا کام تو شریعت کی تعمیل تھی، شریعت کی تعمیل تھی، شریعت کی تعمیل یہ تھی کہ تم ظلم نہ کرتے. تم نے ظلم کیا شریعت کے برخلاف، تو اس واسطے اس کا تمہیں بدلہ بھی ملے گا. سو وجعل سارنا علی من ظلمنا، جو ہم سے ظلم کرے تو ہمارا بدلہ بھی اس سے لے لیجیے، چونکہ یہ ہمارا حق ہے کہ ظلم کا جواب دینا، ظلم کا دفاع کرنا، بلکہ اس کا بدلہ لینا بھی جو ظلم کے مساوی ہو، برابر ہو، کبھی اس سے کم بیش نہ ہو. فَإِنْ عُقِبْتُمْ عَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُمْ بِهِ، عَاقَبْتُمْ، تو اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اتنی ہی تکلیف تم دوسرے کو بھی پہنچا سکتے ہو. تو ونصرنا علی من عادانا، اسی طرح جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد فرمائیے. یعنی تقدیر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاتھ پہ ہاتھ لگ کے بیٹھ گئے، وہ تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہو جائے گا. اگر کوئی ہم پر حملہ کر رہا ہے تو بیٹھے ہیں ہاتھ باندھے ہوئے کہ بھئی تقدیر کے حساب سے جو کچھ ہونا ہے وہ ہو جائے گا، نہیں. بلکہ جب کوئی دشمنی کرے تو تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس کا دفاع کرو اور اللہ تعالی سے مانگو وانصرنا علی من عادانا. توکل یہ نہیں ہے، نہ تقدیر پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ہاتھ پاؤں ڈال کر بیٹھ جائے. تقدیر کا تقاضا یہ ہے کہ وہ یعنی شریعت کے مطابق جو کام ہے وہ کرتا رہے کرتا رہے، ظاہری اسباب کو اختیار کرے، لیکن یہ سمجھے کہ ظاہری اسباب اپنے طور پر خود مؤثر نہیں ہیں جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے تاثیر نہ ہو. اس لیے وانصرنا علی من عادانا، دشمنوں کے لیے کے خلاف ہمیں ہماری مدد فرمائیے، ہمارا دفاع فرمائیے. دیکھو کتنی نزاکتیں ہیں ایک ایک جملے میں، کہ تقدیر پر ایمان بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ وہ عمل کے منافی نہیں، جو عمل مناسب ہے اس کے منافی نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بچے کو قتل کرنے پر بڑی سخت تنبیہ کی، لقد جیت شیئا نکرا، کیونکہ اس واسطے کہ شریعت کے اعتبار سے اس کا وہ عمل جائز نہیں تھا، لیکن تکوینی اعتبار سے وہ جائز تھا. اس کی مثال یوں سمجھو کہ جیسے جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو موت کیسے آتی ہے، وہ جو حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں، جو ملک الموت ہیں، وہ آ جاتے ہیں اور روح قبض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے. تو بظاہر تو وہ قاتل ہوئے، یعنی انہوں نے قتل کا ارتکاب کیا، آدمی کو مار دیا، قتل ہوا، لیکن چونکہ تکوینی طور پر اللہ کا حکم تھا لہذا وہ قاتل نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے کارندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کی تعمیل میں انہوں نے کسی کو موت دے دی. اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام بھی تکوینی کارندے تھے، تو جس طرح ملک الموت آ کر روح قبض کر لیتا ہے اسی طرح حضرت خضر نے بھی جا کے اس کو قتل کر دیا، تو وہ اللہ کے حکم سے کیا. وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا. تو بہرحال تقدیر جو ہے وہ بہانہ نہیں بننی چاہیے بے عملی کی، یہ مطلب ہے. تقدیر کو بہانہ بے عملی کا نہیں بنانا چاہیے کہ جو تقدیر میں ہوگا ہو رہے گا، ہم تو بیٹھے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ رکھے. نہیں، انسان کا کام یہ ہے کہ اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ، کہ جو طلب جتنی کرنی ہے کسی کام کی وہ اجمال کے ساتھ، یعنی اجمال کے اندر یہ داخل، بہت انہماک کے ساتھ نہیں، بلکہ اجمالی طور پر جو طلب ہو سکتی ہے وہ کرو جس کام کی طلب کر رہے ہو, اور پھر اللہ پر بھروسہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو بہتر ہوگا میرے حق میں وہ فیصلہ فرما دیں گے. اس لیے فرمایا جعل سارنا علی من سرنا وانصرنا علی من عادانا. پھر آگے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل مصیبتنا فی دیننا, کہ یاد نہ مصیبت تو کوئی نہ کوئی آئے گی, اس سے کوئی انسان خالی نہیں, مبرہ نہیں. جب انسان دنیا میں آیا ہے تو دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے کہ کوئی نہ کوئی مصیبت, کوئی نہ کوئی تکلیف, کوئی نہ کوئی غم نہ آئے. بڑے سے بڑا بادشاہ, بڑے سے بڑا صاحب اقتدار, بڑے سے بڑا سرمایہ دار, کوئی بھی ہو, کبھی نہ کبھی جا کر اس کی گوٹ اٹکے گی, کبھی نہ کبھی اس کو مصیبت کا سامنا ہوگا. تو مصائب تو آنے ہیں دنیا میں. اللہ تعالیٰ نے تین عالم پیدا فرمائے. ایک عالم ہے ایسا جس میں خوشی ہی خوشی ہے, راحت ہی راحت ہے, غم کا نام نہیں, تکلیف کا نام نہیں, وہ ہے جنت, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے. ایک عالم وہ ہے جس میں غم ہی غم ہے, تکلیف ہی تکلیف ہے, راحت کا نام نہیں, اللہ بچائے, وہ ہے جہنم, اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت فرمائے. تیسرا جو عالم ہے جس میں ہم زندہ ہیں, یہ ایسا ہے کہ اس میں غم بھی ہے, خوشی بھی ہے, تکلیف بھی ہے, راحت بھی ہے. لہذا کوئی شخص یہ سمجھے کہ ساری زندگی میری راحت میں گزرے گی, گزرے, ہو نہیں سکتا, کبھی ایسا نہیں ہو سکتا, تکلیف آئے گی, مصیبت بھی آئے گی, مصیبتیں تو آنی ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا اللہ ہماری مصیبتیں ہمارے دین پر نہ آئیں. اللہ بچائے, یعنی مصیبت ہو تو وہ مصیبت دنیا بھی حد تک محدود رہے, کہ دنیا میں کوئی تکلیف پہنچ جائے, کوئی بیماری آ جائے, کوئی آزاری آ جائے, کوئی نقصان ہو جائے, یہ تو ہو جائے, لیکن دین میں مصیبت نہ آئے. دین میں مصیبت آنے کا معنی یہ ہے اللہ بچائے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر مسلمان کو کہ اس کی مت الٹ جائے, اور مت الٹنے کے نتیجے میں وہ دین کے معاملے میں جو ہے سست پڑ جائے, یا دین کے معاملے میں اللہ بچائے گمراہی کا راستہ اختیار کر لے, یا بے عملی کا, بد عملی کا راستہ اختیار کر لے. دین میں مصیبت, یعنی دین میں مصیبت کے بہت سارے پہلو ہو سکتے ہیں. ایک مصیبت آنے کا اللہ بچائے یہ ہے کہ اچھا خاصا آدمی مسلمان تھا, صحیح سالم عمل کر رہا تھا, لیکن اچانک مت الٹی ہو گئی, دماغ پھر گیا اور دین سے برگشتہ ہو گیا. ایسی مثالیں ہوتی ہیں کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی اور علم بھی رکھنے والا, لیکن مت الٹی ہو گئی. ہمارے حضرت, ہمارے دیوبند, دارالعلوم دیوبند سے جہاں بہت بڑے بڑے علماء اکابر پیدا ہوئے جنہوں نے ساری دنیا کے اندر دین کا فیض پھیلایا, تو وہاں اس میں سے ایسے بھی پیدا ہوئے اللہ بچائے جو عیسائی ہو گئے, اللہ بچائے, ایسے بھی ایسے ہو گئے جو رافضی ہو گئے, اللہ بچائے, اور دیوبندی لکھتے اپنے نام کے ساتھ لکھتے رہے, ایسے بھی ہوئے. تو علم بذات خود جو ہے وہ تنہا انسان کی ہدایت کے لیے کافی نہیں ہوتا, جب تک کہ اس میں بزرگوں کی صحبت نہ ہو, اللہ والوں کی صحبت نہ ہو. اس واسطے وہ جو ہے نا علم بعض اوقات گمراہی پر لے جاتا ہے, گمراہی کی طرف لے جاتا ہے, دہریہ بن جاتا ہے انسان, اللہ بچائے مرتد ہو جاتا ہے. تو یہ کوئی یہ جو ہے من یضل اللہ فلا ہادی الہ, تو اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کا کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہوتا. اگر کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے علم پر بھروسہ کر کے اور اپنے ذات پر بھروسہ کر کے وہ چلتا ہے تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اسی وقت وہ راہ سے بھٹک جائے اور دین سے پھر جائے. تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دین میں مصیبت, ہماری مصیبت ہمارے دین میں نہ آئے. حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ذرا کا فاصلہ رہ جاتا ہے, اتنا اس نے نیک عمل کیا. لیکن آگے چل کر دل پھر جاتا ہے اور اللہ بچائے وہ جہنمی ہو جاتا ہے, جہنم میں چلا جاتا ہے. تو اس وجہ سے مصیبت تو آنی ہے, لیکن مصیبت دین کے اندر آئے کہ میں اللہ بچائے دین سے پھر جاؤں. اچھا خاصا نیک نمازی تھا لیکن نماز چھوڑ دی, اچھا خاصا گناہوں سے پرہیز کرنے والا تھا گناہوں میں مبتلا ہو گیا. حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ کا ایک رسالہ ہے درس عبرت, اس میں ایک بہت بڑے عالم اور صوفی کا واقعہ لکھا ہے کہ کس طرح اچھے خاصے ٹھیک ٹھاک ان کے مریدین ان کے معتقدین سبھی کچھ, لیکن اللہ بچائے ایک ایسا موقع آ گیا کہ ایک عیسائی عورت پر فریفتہ ہو گئے اور اس کی وجہ سے سارا کچھ چھوڑ دیا اور خنزیر چراتے تھے, اللہ بچائے. بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ وہ ان کے جو مریدین تھے وہ دعا کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے, اللہ تعالیٰ نے پھر واپسی کی لوٹائی. تو کبھی بھی آدمی کو بے فکر ہو کر نہ بیٹھنا چاہیے, اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے, کسی وقت بھی شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے. تو مصیبت دین کی ایک تو یہ ہے, دوسری یہ ہے کہ مرتد ہو جائے اللہ بچائے, یا ایسا ہو جائے کہ عمل ایک دم سے سیدھے راستے پہ جانے کے بجائے ٹیڑھے راستے پر چل پڑے, گمراہی میں جا پڑے. یہ عقل جو ہے نا انسان کی, یہ بعض اوقات یہ بڑی دھوکہ دینے والی چیز ہے, بڑی دھوکہ دینے والی چیز ہے. اس وجہ سے صرف عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے, عقل پر ہمیشہ شریعت کو غالب رکھے اور طبیعت پر عقل کو غالب رکھے. اب یہ جو شیطان تھا اس نے سجدہ کرنے سے جب انکار کیا تو دلیل جو دی وہ بڑی عقلی دلیل تھی بظاہر, کہ ان کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا, مجھے آگ سے پیدا کیا, آگ کو فوقیت حاصل ہے مٹی پر. جواب دو اس عقلی دلیل کا, کوئی عقلی دلیل تو تھی بڑی پکی, لیکن یہ نہ سوچا کہ یہ جس نے بھی آگ پیدا کی جس نے بھی مٹی پیدا کی وہی کہہ رہا ہے ہمیں, تو پھر ہمارے آگے سوائے جھکنے کے اور کیا کام اور مطلب رہ جاتا ہے. تو اس نے اقبال نے اس کو کہا ہے کہ صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, صبح ازل یہ مجھ سے کہا جبرائیل نے, جو عقل کا غلام ہو وہ دل نہ کر قبول. وہ دل جو عقل کا غلام ہو وہ قبول نہ کر, اتباع والا دل چاہیے جو اللہ کے آگے اتباع کر. تو اللہ تجعل مصیبتنا فی دیننا, اللہ بچائے ہماری مت الٹی نہ ہو, ہمارا ہماری سوچ الٹ سلت پر نہ چل پڑے, ہمارے اعمال غلط کے راستے پر نہ پڑ جائیں. یہ مصیبتیں ہیں دین میں, دین کی. تو یا اللہ مصیبتیں آئیں جو بھی آئیں وہ دنیا کے اعتبار سے آئیں, دین کے اندر مصیبت. ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا. کیا الہامی الفاظ ہیں کہ اے اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی ہمارا سارے غور و فکر کا اور محور بن جائے. اکبر ہمنا, سب سے بڑا غم ہمیں اور سب سے بڑی فکر ہمیں دنیا کی ہو, کہ بھائی ہر وقت یہ اس فکر میں مبتلا ہے کہ کس طرح پیسے زیادہ ہو جائیں, کس طرح ہمارا گھر مکان اعلیٰ بن جائے, کس طرح ہماری گاڑی اچھی ہو جائے, کس طرح ہمارے اولاد جو ہے وہ ترقی کرے, اس کو اچھی ملازمتیں مل جائیں, اچھا روزگار مہیا ہو جائے. یہ ہماری اکبر ہم یعنی سب سے زیادہ بڑی تشویش اور سب سے بڑی فکر ہماری دنیا سے متعلق نہ ہو، بلکہ سب سے بڑی فکر کیا ہو؟ آخرت سے متعلق ہو کہ ہمارا مرنے کے بعد کیا عالم ہوگا. یعنی یہ تو اتنی بدیہی بات ہے جس پر کوئی دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ دنیاوی زندگی کا کچھ پتہ نہیں کب ختم ہو جائے گی، کسی کو پتہ نہیں. تو اب ساری دوڑ دھوپ اسی طرف ہو جائے کہ بھائی فکر اسی کی لگی ہوئی ہے کہ پیسے زیادہ کہاں سے آ جائیں، حالات خوشحالی کہاں سے زیادہ مل جائے، دولت میں کس طرح اضافہ ہو جائے. یہ فرما رہے ہیں کہ لا تعالی دنیا اکبر اہم، ہماری بڑی فکر جو ہے وہ دنیا سے متعلق نہ ہو. ولا مبلغ علم نہ، اور ہماری علم کی ساری پہنچ بس صرف دنیا کی حد تک محدود نہ ہو. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی نے سارے دنیا کے علوم و فنون حاصل کر لیے، سائنسدان وہ بن گیا، انجینئر وہ بن گیا، اور ڈاکٹر وہ بن گیا، سارے دنیا کے علوم اس نے حاصل کر لیے، لیکن آخرت سے غافل، آخرت کی کوئی فکر بھی نہیں اور اس کا کچھ پتا بھی نہیں کہ آخرت کس طرح درست ہوگی. جس کو قرآن کریم فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون، کہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو دنیا کی ظاہری چیزوں کا تو علم ہے، بہت علم ہے، لیکن آخرت سے وہ غافل ہیں. سارے علم کا مبلغ جو ہے، علم کی پہنچ، وہ ساری دنیا سے متعلق ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کا علم حاصل کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں، بلکہ یہ کہ دنیا کے علم کی حد تک بس محدود رہ جائے انسان، اور آخرت کے درست کرنے کا جو علم ہے کہ جس کے ذریعے انسان آخرت میں صلاح و فلاح حاصل کرے، اس سے بے فکری ہو. حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جو سنار تھا، اور اس کے سونے کی پہچان کا عالم یہ تھا، یعنی عام طور سے جو سنار ہوتے ہیں وہ سونے کی اصلی نقلی پہچاننے کے لیے کسوٹی پر اس کو پرکھتے ہیں، گس گس کر دیکھتے ہیں اس کے رنگ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سونا اصلی ہے یا نقلی ہے. تو کہتے ہیں میں نے ایک ایسا سنار دیکھا کہ اس کو اشرفیوں کا ایک پوری ڈھیر جو ہے، اس میں کسی نے ایک نقلی اشرفی چھپا دی بیچ میں، پوری ایک قطار تھی اشرفیوں کی، یہاں سے لے کر اوپر تک تہ برتے چلے گئی تھی، بیچ میں ایک نقلی اشرفی چھپا دی جو اصلی سونا نہیں تھا. اب جو نقلی لوگ بناتے ہیں وہ دیکھنے میں تو بالکل اصلی معلوم ہوتی ہے. تو اس سے کہا کہ تم پہچان سکتے ہو اس میں جو ہے کون سی نقلی ہے؟ اس نے کہا تم ایسا کرو اوپر سے کر کے اس کو گرانا شروع کرو ایک ایک اشرفی. تو ایک ایک اشرفی گرانا شروع کی دوسرے نے، تو جب وہ نقلی اشرفی آئی تو ابھی زمین پر نہیں گری تھی، بیچ میں سے پکڑ کے اس نے بتا دیا یہ نقلی ہے. تو حضرت حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے یہ لکھا ہے تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں، کہ ایسے ایسے لوگ بھی یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، دنیا کا علم اتنا ہے زبردست، لیکن ہم عن الآخرت ہم غافلون، لیکن آخرت سے بے غفلت میں ہیں، اس کا علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں سمجھتے. اب دیکھ لو یہ ہمارا حال، ہمارے مسلمانوں کا عام حال بن گیا ہے، عام مسلمانوں کا. جو لوگ کسی اللہ والے کے ساتھ کوئی تعلق رکھتے ہیں، کچھ علماء کرام سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو تو پھر بھی کچھ معلومات تھوڑی بہت ہو جاتی ہیں، لیکن عام مسلمان کو دیکھو، اس سے پوچھو کہ بھائی نماز میں کتنے فرض ہوتے ہیں، تو نہیں بتا سکے گا. اس سے پوچھو کہ وضو میں کتنا فرض ہے، کتنی سنتیں ہیں، کتنے وہ ہے مستحبات ہیں، نہیں بتا سکے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یعلمون ظاہرا من حیات الدنیا، مبلغ علم سارا دنیا ہی ہو کے رہ گیا. تو سارا مبلغ علم, مبلغ علم کے معنی علم کی ساری پہنچ, آخری منزل علم کی بس یہی قرار دے لیا ہے, میں بی اے کر لوں, پھر ماسٹر کر لوں, پھر پی ایچ ڈی کر لوں, میں ڈاکٹر بن جاؤں, فلانا بن جاؤں, سارے دوڑ دھوپ اور ساری فکر وہ اسی طرف پڑی ہوئی ہے. لیکن آپ نے دیکھو سنا ہوگا کہ ہمارے وزیر صاحب جو ہے وہ قل اللہ بھی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے. ایک وزیر صاحب قل اللہ پڑھوانے کو کہا گیا, وہ نہیں پڑھا, پڑھا گیا ہم سے. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ مبلغ علم سارا کیا ہو گیا؟ دنیا. بس کہ دنیا کے اندر جتنا معلومات حاصل ہو جائیں دنیا کی وہ بہتر ہے, باقی آخرت سے غافل ہے. ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا, اور دنیا ہماری رغبت و منگوں کی منزل نہ ہو آخری. یعنی دل میں جو امنگیں پیدا ہو رہی ہیں, شوق پیدا ہو رہا ہے, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچتا نہ ہو. مستقبل کے بارے میں آگے بڑھ جل کے میں کیا بنوں گا, کیا بنا, اس میں شوق ہوتا ہے کہ میں فلاں ڈاکٹر بن جاؤں, میں انجینئر بن جاؤں, میں بڑا تاجر بن جاؤں, میں بڑا بزنس والا بن جاؤں, میں فلاں چیز میں اعلیٰ مقام حاصل کر لوں. تو یہ غایت رغبت یعنی رغبت کی انتہا, شوق کی انتہا, وہ ساری دنیا کی طرف لگی ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا کبھی یہ شوق پیدا ہوا کہ جیسا وہ اللہ والا ہے ویسے ہی میں بھی بن جاؤں, جیسا وہ عبادت کرتا ہے اسی طرح میں بھی کروں, فلاں شخص جماعت کی پابندی تکبیر اولا کے ساتھ کرتا ہے, صف اول میں پڑھتا ہے, میں بھی اسی طرح پڑھوں, کبھی یہ شوق ہوا, یہ امنگ ہوئی؟ تو ایسا نہ ہو کہ ہماری ساری امنگیں, سارے شوق وہ صرف دنیا کی حد تک محدود ہو کر رہ جائیں, بلکہ ہم ہماری جو آخری منزل ہے اس کی طرف شوق زیادہ ہو. اور دیکھو یہاں جو الفاظ استعمال فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیسے چنیدہ الفاظ ہیں کہ اکبر ہمنا نہ ہو, یعنی سب سے بڑی فکر ہمیں نہ ہو, سب سے بڑی فکر نہ ہو. کیا مانا؟ کہ چھوٹی فکر ہو سکتی ہے دنیا کی بھی, یعنی چھوٹی فکر ہو سکتی ہے کہ بھائی دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کا, اس کے لیے مناسب اسباب حاصل کرنے کی فکر, یہ کوئی یہ منع نہیں ہے اور نہ یہ کوئی مکروہ چیز ہے. لیکن اکبر ہمنا, سب سے بڑی فکر یہ نہ ہو. پھر بلا مبلغ علمنا, علم کی ساری پہنچ دنیا کی طرف, دنیا کی نہ ہو ساری پہنچ. کیا مطلب ہے کہ تھوڑی پہنچ دنیا کی بھی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں. لا مبلغ علمنا, آخری پہنچ جو ہے وہ یہ نہ ہو کہ بس دنیا ہی دنیا. ولا غایت رغبتنا, اور ہماری شوق کی آخری منزل, انتہائی منزل وہ دنیا نہ ہو. انتہائی منزل کیا ہو؟ آخرت, کہ وہاں جیسا اللہ تعالیٰ وہاں مجھے ویسا بنا دے, وہاں پر پہنچا دے. تو لا غایت رغبتنا, یعنی ایسا لگتا ہے کہ وحی جس طرح وحی قرآن میں آئی ہے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک پر وحی کے ذریعے ہی, الہام کے ذریعے ہی یہ دعائیں سکھائی گئی ہیں, اور ہر دعا میں سبق ہے ہمارے لیے. تو مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایسا نہ ہو کہ دنیا ہی دنیا ہمارے ذہن پر چھائی رہے اور دن رات اسی کی فکر میں مبتلا رہیں اور اسی کا شوق اور اسی کی امنگ ہو, بلکہ ہمیں رغبت عطا فرمائیے اس طرح کی جیسے کہ جو آپ کے مقرب بندے ہیں ان کی طرف رغبت عطا فرمائیے, ان کے اعمال کی طرف رغبت عطا فرمائیے. اور پھر آخر میں ہے ولا تسلط علینا من لا یرحمنا, اے اللہ ہمارے اوپر ایسے لوگوں کو مسلط نہ کیجئے کہ جو ہم پر رحم نہ کریں, جو ہم پر رحم نہ کریں ان کو مسلط نہ کیجئے. اس میں دنیا کے حکمرانوں کی طرف بھی اشارہ ہے کہ ایسے حکمران ہم پر مسلط نہ ہوں جو ہم پر رحم نہ کریں، بے رحمی کے ساتھ کا معاملہ کریں، اور ساتھ میں اس میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے یعنی شیطان، اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ شیطان جو ہے یہ رحم نہیں کرتا کسی بندے پر، کسی رحم، اس کے یہاں رحم کا خانہ ہی نہیں ہے بندوں کے لیے، اس نے تو یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ بندوں کے ساتھ دشمنی کرنی ہے، اس کام کے لیے اس نے باری مہلت مانگی ہے اپنی زندگی کو دراز کرنے کی، دعا کی ہے اللہ تعالیٰ سے، اسی لیے کہ اس نے کہا کہ میں ان کے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے، سامنے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، چاروں طرف سے آ کر حملے کروں گا، تو یہ ہم پر رحم نہیں کرتا وہ، تو اس پر، اس کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے کہ وہ ہم پر مسلط ہو گیا تو پتہ نہیں ہمیں کہاں لے جائے گا، کس وادی میں لے جا کے جھونک دے گا، تو لا سلط علینا من لا یرحمنا. اب ذرا ایک نظر سے دیکھ لو دوبارہ اس پوری دعا کو کہ اللہ ہم آپ سے آپ کی ایسی خشیت مانگتے ہیں جو ہمارے اور معصیتوں کے درمیان حائل ہو جائے، ایسی طاعت مانگتے ہیں جو آپ کی جنت تک پہنچا دے، ایسا یقین مانگتے ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا کی مصیبتوں کو آسان کر دے، ایسی لیکن ساتھ ہی مانگتے ہیں کہ ہماری سماعت سلامت رہے آخر وقت تک، ہماری بینائی سلامت رہے آخر وقت تک، ہماری ساری قوتیں سلامت رہے آخر وقت تک، مرتے دم تک، اور یہ ساری جو ہماری قوتیں ہیں یہ ہمارا وارث بنے، کیا مانا کہ ان کے ذریعے کچھ ایسی نیکیوں کا صدور ہو جائے ہماری زندگی میں جو ہمارے لیے وارث بنے، یعنی جو ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ بنے، اور ہمارے اوپر جو ظلم کرے اس سے بدلہ بھی لے لیجئے، اور جو ہمارے ساتھ دشمنی کرے اس کے خلاف ہماری مدد بھی کیجئے، اور دنیا کو ہمارا سب سے بڑی خواہش نہ بنائیے، اور دنیا کو ہمارے لیے علم کا منتہا نہ بنائیے کہ اس پہ جا کر علم ہمارا ختم ہو جائے، اور نہ وہ ہماری شوق اور امنگوں کی آخری منزل دنیا کو بنائیے، اور کسی ایسے کو ہم پر مسلط نہ کیجیے جو ہم پر رحم نہ کرے. یا اللہ یہ دعائیں ہم سب کے لیے قبول فرما لیجیے اپنے رحمت سے. آپ ذرا دیکھو کہ اگر یہ قبول ہو، یہ ایک دعا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالی ہمارے حق میں اس کو قبول فرما رہے، تو دنیا آخرت کی کوئی بھلائی ایسی نہیں ہے جو اس میں سمانا گئی ہو. تو ایسی دعائیں مانگی ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کرم فرمایا ہمارے اوپر. ہمیں تو مانگنا نہیں آتا نا، ہم کیا مانگیں، آتا ہی نہیں مانگنا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ سکھا گئے، یہاں تک کہ یہ بھی سکھا گئے کہ یہ مانگنے کا ڈھنگ یہ ہے، یہ مانگو، اور یہ بھی سکھا گئے کہ اگر مانگنا نہ آتا ہو تو مانگنا بھی اس سے مانگو. اللہم انی اسئلک خیر المسئلہ و خیر الدعاء، یا اللہ میں آپ سے اچھے سوال کرنا کی توفیق مانگتا ہوں، اچھی دعائیں کرنے کی. ہمارے حضرت والا حضرت حکیم پرانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ مجلس میں فرما رہے تھے کہ اللہ جل جلالہ کے ہاں تو دینے کی میں کوئی کمی نہیں، مانگنے والا چاہیے، کوئی مانگنے والا ہو صحیح طریقے سے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں دینے میں کمی نہیں، کوئی جو نا شنا سے ادا ہو تو کیا علاج، ان کی نوازشوں میں تو کوئی کمی نہیں. یہ مضمون حضرت بیان فرما رہے تھے، تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاں یہ فرمایا، لفظ یہ استعمال کیے تھے کہ کوئی جھولی پھیلانے والا چاہیے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس کے ہاں دینے میں کمی نہیں. تو حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حضرت کسی کے پاس جھولی نہ ہو تو کیا کرے. حضرت نے فرمایا جھولی بھی انہیں سے مانگے کہ اللہ میرے پاس تو جھولی بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ ہی عطا فرمائیے. یہ سب کچھ مانگنا سکھا گئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایسا طریقہ بتا گئے ہیں کہ اس کے ذریعے اللہ جل جلالہ تک پہنچنا انتہائی آسان اور انتہائی مؤثر. اللہ تعالیٰ کی کا قرب حاصل کرنا، اس کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، اس کا مؤثر ترین ذریعہ، ایک ذریعہ دعا کی کثرت ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی آدمی ہر وقت کچھ نہ کچھ مانگتا رہے سرکار، اور یہ دعائیں جو ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگی ہوئی، ان کو بھی اپنا وظیفہ بنائے. اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مانگنے والا بنا دے، اور ہماری مانگی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے عطا فرما دے. بس وہی آج اتنا ہی پر بس کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا www.dasquran.com